بسم الله الرحمن الرحيم. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد زرف الواسع ولقاء الشهيد من اداه فهو سعيد السعيد ومن أتله فهو المعين التميم يعلم ما زعل وما قتل وما خفي وما علم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والصلاة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقاتلكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والهرم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس خرف من البحر ورشف من الديم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن في غير متقصد ثم رضا من بكر وعنفر وعن ابيه وعن عثمان زي الكرمي مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق. اللہ کی حمد و ثنا نبی مکرم نبی محتشم باعث تخلیق کتاب و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ رحمۃ اللہ شریف کے لیے ہے. اسلام کا نظام ایک آفاقی نظام ہے اور اسلام نظام حیات کے تمام اصول اور اس کے تمام فروع پر تفصیل سے کلام کرتا ہے. ایک انسان کی ضرورت جن جن شعبوں میں جس جس درجے میں جس جس کیفیت میں جس معیار کی ہے اور پھر عالم کی بقا اور عالم دنیا کا سکون اور عالم دنیا کا ارتباط اور عالم دنیا کا قرار جن بنیادی اصول اور آداب اور افعال پر ہے اسلام صفحہ اول کے اندر ان تمام اصول کو بیان کر کے انسانیت کی بقا کے لیے اور عالم دنیا میں امن اور آشتی کی بقا کے لیے اپنے اصول اور اپنا کردار ادا کرتا ہے. کیونکہ اسلام کسی بندے کے بیان کردہ اصول کا نام نہیں بلکہ اسی معبود برحق کی جانب سے دیے ہوئے اصول اور پیغامات ہیں جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، جس جو انسانوں کا خالق ہے، جس نے اس کائنات کو بڑے حسین اور بڑے عجائب کے ساتھ بنایا ہے اور اس بات کا پابند کیا ہے کہ اس کائنات کے اندر فساد، اس کائنات کے اندر فتنہ، انسانوں کے اندر فتنہ یا اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کے اندر انتشار، افتراق اور اس پر رد و بدل کرنا کہ جس سے ایک نظام میں اور نظم میں کسی اور کے لیے تکلیف اور باعث اذیت بنے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ان تمام امور کو حرام قرار دیا ہے. تو جب اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور اللہ رب العالمین جل وعلا ہی انسان کا خالق و مالک ہے اور ان کی بقا کہ ذمہ وہ اپنی رحمت پر لیتا ہے، تو پھر وہی اسی کے بتائے ہوئے اصول اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے اور اسی کے بتائے ہوئے ضابطے کے تحت اس عالم کی بقا ممکن ہے اور انسانوں کے بعد ربط اور امن اور محبت اور عاشقی اور برداشت ممکن ہے. اسی کو نظام حیات کہا جاتا ہے اور اس نظام حیات پر آفاقی کرنا اور مکمل ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام اصول اور ضابطے جو بیان کرتا ہے وہ قرآن مجید ہے اور اس کی پریکٹیکل شکل کو اس عالم دنیا کے اندر اولین طور پر حقیقی طور پر اللہ کی جانب سے جس میں تمام اصول کو باقاعدہ زمین پر دائش کر کے اس کے استعمال اور اس کے منافع اور اس کے فوائد سے تمام عالم دنیا کو آشنا کیا وہ جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے بعد آپ کے خلفاء راشدین ہیں. اسلام حقوق پر بہت زیادہ زور دیتا ہے اس لیے کہ حقوق کی ادائیگی ہی باہم ایک دوسرے کا حق ہے, باہم ایک دوسرے سے رشتہ, باہم ایک دوسرے کی ضرورت جو ہماری ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ ایسی ہے جیسے اپنے آپ کو خراب موسم اور دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے بندہ کسی مقام میں یا کسی قلعے کے اندر محصور ہوتا ہے تو اس کے حصار اس کی حفاظت کی دلیل جو چیز بنتی ہے وہ مقام بنتا ہے یا وہ دروازہ بنتا ہے یا وہ عمارت بنتی ہے, اور وہ عمارت جب مشت نہیں کھڑی ہو جاتی بلکہ وہ ایک ایک بلاکس اور ایک ایک اینٹ کے ساتھ جڑ کر وہ عمارت بنتی ہے, اور اس میں سے اگر ایک اینٹ کا تعلق دوسرے کے ساتھ توازن کے ساتھ نہ ہو تو پھر وہ عمارت کی دیوار یا وہ عمارت استقرار یا لمبے عرصے تک پائیدار نہیں رہ سکتی اور وہ منحرف ہو جائے گی اور انسان کو جو اس سے فائدہ پہنچنا ہے وہ نہیں پا سکتا. اسی طرح حقوق کی ادائیگی جو رب العالمین جل وعلا نے انسانوں کے حقوق کی باہم ادائیگی کو فرض کیا ہے اس کی وجہ اس معاشرے کی بقا ہے, ایک دوسرے کے لیے امن ہے اور اس معاشرے کی سلامتی ہے, اور یہ حقوق کی ادائیگی صرف کسی فضائل کے ذمن میں نہیں آتی کہ مثلا اگر ہم کوئی حقوق العباد کے معاملات کے لیے ادائیگی کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں, ایسا نہیں. یہ تمام حقوق نماز کی طرح فرض کر کے رکھے ہیں, اس کی ادائیگی ہر مسلمان پر ایسے ہی فرض ہے جیسے میں اور آپ جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں یا اپنی نیند کو چھوڑ کر فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں یا اپنے کاروبار کو چھوڑ کر ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, موسم سفر معاملات کو بروئے کار لائے بغیر ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا اس پر یہ حق ہے کہ اس نے عبادات کو ادا کرنا ہے, نمازوں کو ادا کرنا ہے, تو اس طرح نمازوں کی فرضیت اللہ کی بارگاہ میں پوچھی جائے گی, وہ مشہور ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر اس کسی نے نمازوں کی ادائیگی نہیں کی جو اس پر فرض تھا, اور جس نے کوتاہی کی جس نے ادائیگی کی اس کو اجر دیا جائے گا, اور جس نے کوتاہی کی اس کو بلایا نہیں جائے گا اس کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا. تو جس طرح ایک مثال کے طور پر سمجھ لیجیے, اور یہ مثال بالکل سچی مثال ہے فرضی نہیں, کہ جس طرح عبادات پہ نمازوں کی فرضیت کا عین فرضیت کا درجہ ہے اسی طرح کا درجہ حقوق العباد کے اندر اپنے قریب کے حکم پر ادائیگی پر جو میرے اور آپ اور ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ اور ایک مومن کے دوسرے مومن کے ساتھ جڑے ہوئے حقوق ہیں وہ اپنی فرضیت میں اپنی اہمیت میں اور اپنی قطعیت میں اور اپنی ضرورت میں اسی طرح فرض اور ضروری ہے جیسے نماز فرض ہے. اب ذرا تک فرما دیجیے اس بات دور بات نہیں آپ ادھر تشریف ادھر تشریف آگے سامنے سونے سے پہلے ادھر تشریف ہمارے بیچ میں کنسنٹریٹ کم پر تھوڑا رہیں گے تو میں آج کر رہا تھا آپ کی خدمت کے اندر کہ جس طرح نماز کی فرضیت ضروری اور لازم ہے اس طرح انسانوں کے حقوق ایک دوسرے کے ساتھ جس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی اور ہم اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نماز ادا کر لی گئی تو ہم نے ایک فرض کا ادائی ہم نے گویا کہ سارے فرض ادا کر لیے ہیں اور سارے حقوق ادا کر دیے ہیں, ایسا نہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسانوں کے باب رشتے اور ناطے اور تعلق اور ان کی سنگت جس کیفیت کے اعتبار سے اس کو بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے حکم سے اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے دیگر عبادات کو فرض کیا ہے. ہمارا ٹاپک بھی جو رشتہ چل رہا تھا تصوف کے حوالے سے کہ رب کے قریب ہونے کا راستہ کیا ہے، اسی میں سے انسانیت کے حقوق کی ادائیگی اس درجے کے اندر کرنا یہ اللہ رب العالمین کے قرب کا اولین اصول ہے. اس چیز کو بحال کرنے کے بعد مہر و نماز یا تسبیحات پر اصرار کرے اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کو بھول جائے وہ اللہ کا محبوب کبھی نہیں بن سکتا. اور اگر وہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے پیچھے پڑ جائے اور اللہ پر ایمان اور اسلام کی قبولیت کو چھوڑ دے تو وہ بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کا محبوب نہیں بن سکتا. اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی اگر وہ محض انسانی جذبے کے ساتھ کرے گا تو دنیا میں اس کے لیے ستائش اور کامیابی ہے، آخر میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. لیکن لوگوں کے ساتھ اسی جذبات انسانیت کے رشتے ناطے اور دکھ و تکلیف کے اندر ان کے کام آئے گا، اللہ کے کہنے پر اللہ پر ایمان لا کر اور اس کے حکم کی تعمیل پر کرے گا تو یہ فائدہ وہ دنیا کے اندر اٹھائے گا اور آخرت کے اندر اٹھائے گا. لہٰذا این جی اوز بنا کر انسانیت کی خدمت کرنا ایک بہت احسن کام ہے، لائف تقریم کام ہے. ویلفیئر بنا کر ویلفیئر کے کام کرنا اور غریبوں کی امداد مسرت کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، جس کے لیے تاریخ فلم میں جتنے کہے جائیں وہ کم ہے. یتیموں کی خدمت، بیواؤں کے ساتھ سہارا بننا، غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کی ضروریات پوری دعا کرنا، یہ بڑا آسان طریقہ. لیکن اگر اس کے ساتھ مال انسانی جذبہ ہو اور اللہ کا احسان جو اس سے پہلے اس بندے کے حق سے پہلے اللہ کا حق ہے، اس بندے کے ساتھ میں محبت سے پہلے اللہ کا حق ہے، اس کو اگر اللہ بندہ بھلا دے اور توحید اور رسالت اور اسلام سے خود کو عالی کر دے، بعد اللہ اس سے دور کر دے اور انسانیت کے خیر خواہی کے کام ساری زندگی کرتا رہے، تو زندگی میں تو شاید اس کے لیے بڑے نیکی کے جذبات رکھے جا سکتے ہیں، آخرت میں اس کے کوئی حصہ نہیں ہے. کیونکہ دنیاوی کے لیے ایک انسانی جذبات پہ اس کا اجر اس کو دنیا کے اندر مل گیا، اخروی جذبات کا اجر اسی ملے گا کہ جو اللہ کی تمام امور اللہ کے کہنے پر، اللہ کے بتانے پر اور اللہ اور اس کے دین اور اس کے محبوب پر ایمان اللہ کر وہ کرے گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے ساتھ تجھے قرض اور رحم آ رہا ہے کہ اس کے حقوق کو تو ادا کرے، تو وہ قرض بھی تیرے اندر جس نے پیدا کیا اس کا حق تیرے اوپر سب سے پہلے، اور تجھے جس نے بنایا ہے، تجھے جس نے اس خدمت کو اس کی ادائیگی کے لیے وسائل فراہم کیے ہیں، اور تجھے یہ توفیق بخشی ہے، تجھے یہ جذبہ بخشا ہے، تجھے یہ سوچ بخشی ہے. کچھ تو انسانوں کو دانتوں سے نوچ کھا رہے ہیں لیکن تیرے اندر اگر کسی انسان کی ضرورت یا اس کی ضرورت کے اعتبار سے تجھے اس کے اوپر رحم آ رہا ہے تو وہ کون سی ذات ہے کہ اس کے دل میں رحم نہیں آ رہا اور تیرے دل کے اندر اس رحم کو پیدا کر رہی ہے؟ تو وہ اللہ رب العالمین جل وعلا حق حقوق انسانیت میں سب سے پہلے ہے. لہذا دین اور شریعت کو پھیلان کر اگر نیکی کی خدمت کی جائے تو اس کا کوئی اجر ثواب آخرت کے اندر نہیں ہے، آخرت کے اندر اسی کا اجر ہے کہ جب اللہ کی توحید اور اس کے بتائے ہوئے ضابطے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کی سیرت کے تقاضے کے تحت انسانیت کی خدمت کی جائے. اس کے بعد آگے بڑھنے آنا چاہتے ہیں. جس طرح میں نے عرض کیا کہ انسانیت کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے اور اس حق کی ادائیگی کو اللہ رب العالمین نے تمام کی طرح فرض کیا، اور یہ ایسا ہے یعنی کہ بطور قوم کے ایک قوم دوسرے کی مدد کرے، ایک جھتا بن جائے تو پھر ایک جھتا یا ایک ٹیم ورک کے ساتھ ہم کسی کے ساتھ کام کریں، یقیناً ٹیم ورک باعتبار تہذیب اور سیولائزیشن اور معاشرت کے کام کرنا، اس سوسائٹی نیکی کی بنا لے گا، پوری سوسائٹی بنا لے گا کہ جس سے انسانیت کی خدمت ہو اور پورا ایک گویا کے گروہ بنا لے گا، ایک فکر کی انجمن بنا لے گا تاکہ ہر بندہ اس کے اندر کسی کی خدمت کرنا ہو تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے. لیکن یہاں پر شریعت جس بات کی خیر خواہی اور انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا ہمیں حکم دیتی ہے وہ بطور جماعت کے بعد میں بطور انفرادیت کے پہلے دیتی ہے کہ سنگل سنگل، فردن فردن، اکیلا اکیلا ایک ایک بندہ اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے وہ میدان عمل کے اندر وہ آئے. اگر یہ حقوق کی ادائیگی مثلاً آگے بات ذکر آ رہی ہے قرآن کریم کی آیت ہمارے ساتھ موجود ہے، اس حقوق کی ادائیگی پر ہم گفتگو کریں گے. اگر ایک بندہ یہ دیکھے کہ بھائی وزیر اعظم یہ کام کریں گے، وزیر اعظم صاحب یہ کام کریں گے، گورنر صاحب یہ کام کریں گے اور وہ اس کام کو کسی اتھارٹی کے ثبوت کریں اور خود کو معاشرے کا جزو معطل کریں اور خود کو معاشرے سے غیر ضروری سمجھے اور جو چاہے وہ ملاوٹ کر رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، دھوکہ کر رہا ہو، کرپشن کر رہا ہو، کسی کو مار رہا ہو، کسی کو گالی دے رہا ہو اور معاشرے کے اندر ہر وہ بد تہذیبی جو نقصان اور اذیت اور بربریت و دہشت گردی کا باعث بن رہا ہو وہ کر رہا ہو، تو اگر ایک ایک بندہ اپنی ذمہ داری کسی معاشرے کی کمانڈ کے اوپر چھوڑ دے اور وہ خود اپنے آپ کو معطل کر دے تو پھر نہ یہ سکون سے رہے گا نہ کوئی دوسرا سکون سے رہے گا. پھر تو ہر بندہ چوری کرے گا, ہر بندہ گالی دے گا, ہر بندہ ملاوٹ کرے گا, ہر بندہ فراڈ کرے گا, ہر بندہ چوریاں کرے گا, ہر بندہ چوروں کی سرپرستی کرے گا, ہر بندہ وہ مسائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. تو لہذا ایک ایک بندہ خود کو شریعت مطہرہ کے تمام حقوق کی ادائیگی کے لیے تیار کرے, سچ بولنے کے لیے, امانت کے لیے, مسافروں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے, جو حقوق اس کے ساتھ جڑے ہیں وہ اس کو احسن عدل کے ساتھ اس کو ادا کرنے کے لیے. ان تمام حقوق کی ادائیگی جب تنہا تنہا بندہ کرے گا تو یہ تنہا تنہا ایک 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 کر کے ہی معاشرہ بنتا ہے. پھر وہ یکائی ہوئے گی, ایک ایک کا جو فرد ہے اس یکتائی کے اعتبار سے, اس اکائی کے اعتبار سے ایک معاشرہ کھڑا ہوگا اور وہی معاشرہ سوسائٹی بنے گا اور وہی سوسائٹی گویا کہ کوئی اثر انداز ہو سکتا. عموماً ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ میری تو ذمہ داری نہیں, یہ ذمہ داری تو اللہ صاحب کی خطیب ہے, یہ ذمہ داری تو جناب گورنمنٹ صاحب کی ہے, یہ ذمہ داری تو جناب ہم اوپر والے کو کہیں گے نہیں, یہ ذمہ داری ہمیں نہیں کی, ہمارے بابو کے لیے ان کے پاس ادارہ ہے, یہ ذمہ داری تو جناب نے کمانڈ کی ہے, تو وزیر اعظم کی ہے, تو چیف صاحب کی ہے, ان کے پاس اختیارات ہیں. یہ اپنی طرف سے ان چیزوں کو چھوڑنا اور پھر خود نیچے کرپشن کا بازار گرم کرنا, رشوت کا بازار گرم کرنا, جھوٹ کا بازار گرم کرنا, جہاں موقع ملے کسی کی گردن پر ہاتھ مار کر اپنا جائز ناجائز مقصد اسے حاصل کر لینا, آج جو معاشرے کے اندر تباہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کمانڈ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں لیکن نیچے کی طرف ایک ایک بندہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کو نہیں سمجھتا. وہ یہ نہیں جانتا کہ تنہا اس کے ساتھ وزیر اعظم یا پوری ٹیم یا پورا پاکستان قبر کے اندر نہیں جائے گا, وہ تنہا قبر کے اندر جائے گا. وہ فمیاں بن اسکال اظہر اپنی خیر نہیں آ رہا, وہ میاں بن اسکال اظہر اپنی شر نہیں آ رہا, اور تنہا تنہا ہر بندے سے اس کے معاملے کے ساتھ بات پوچھا جائے گا. ہاں یہ الگ بات, جو کمان سنبھالا ہوا ہے اس سے نیچے کے سب کے بارے میں پوچھا جائے گا, باپ سے ساری اولادوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, کنبے کے سربراہ کے بارے میں پورے کنبے کے بارے میں پوچھا جائے گا, امام کے بارے میں سارے مقدموں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا, مرشد سے اس کے سارے مریدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, باپ سے اس کی ساری اولادوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور جو حاکم وقت ہے اس سے اپنے باپ تحت ہر شخص کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ تو اس کی گرفت یا اس کا اجر اپنی جگہ پر ہوگا, اس کو اجر بھی پھر سب کی جانب سے ملے اور اس کو پوچھا بھی سب کی جانب سے جائے گا, کیونکہ وہ کمانڈ کر رہا ہے, وہ قادر ہے, اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ کل لوگ پڑھائے, وہ کل لوگ مسئول ان کا یہ دل, تم میں سے ہر شخص جو اوپر والا ہے اسے نیچے والے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تیرے بچے کیا کر رہے تھے, تیری فوج کیا کر رہی تھی, تیرے مقتدی کیا کر رہے تھے, تیرے پاس کمانڈ تھی, اسپیکر تھا, مائک تھا, آواز تھی, طاقت تھی, شہرت تھی, حلقہ تھا, تو نے خیر کے کام کے اندر کیا کوششیں کی ہے, کی ہے تو سب کی جانب سے اس کو اجر ایک بندے کو مل جائے گا, اور نہیں کی ہے تو ہر ہر ایک کے گناہ کا اندر وہ ہمیں شریک ہو گئے. یہ تو کمال جن کے پاس وہ ہے, لیکن کسی طرح انفرادی طور پر انڈیویجل انڈیویجل جو ہر الگ الگ بندہ ہے ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی دکان پر ملاوٹ کیوں کی تھی, اور معاشرے کے اندر ایک بدمنی بے اعتمادی کیوں پیدا کی, عدالت کے جج سے پوچھا جائے گا تمہیں جھوٹ بول کر غلط فیصلہ کیوں کیا تھا, وکیلوں سے پوچھا جائے گا تمہیں پیسہ لے کر جھوٹی دوائیاں کیوں دی, علماء سے پوچھا جائے گا کہ جو کرنٹ شوز تھے اس پر تم نے آواز کیوں اٹھائی تھی, مرشدوں سے پوچھا جائے گا کہ تم حلقوں کے اندر تنہائی کے اندر موجود تھے اور بدعقیدی اور بدعملی میدان کے اندر پھیلی ہوئی تھی اور اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی, تو میں اس وقت اپنے حلقے کے اندر لوگوں کو حق بات کرنے کے لیے اور سچائی اور امن کے فروغ کے لیے تیار کیوں نہیں کیا تھا. باہر سے پوچھا جائے گا کہ صرف وہ کما کر لاتا تھا سو جاتا تھا, بھلے حلال کما کر لاتا تھا, لیکن بچوں کی اخلاقی نظریاتی تربیت کہ وہ کن سے ملتے ہیں, کن سے دوستی رکھتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کہاں رہتے ہیں, کیا بولی بولتے ہیں, ان کا رویہ کیا ہے, ان کی مکمل نگہداشت اپنی بیٹی اور بیٹوں سے متعلق اس نے کیا کی ہے, تو گویا کہ ایک انفرادی شخص کے ساتھ اس کے تمام زندگی کے معاملات کو پوچھا جائے گا. یہ حقوق باپ کا وہ سلسلہ ہے جس کی فرضیت نمازوں کی طرح کی گئی ہے. لہٰذا اگر اس کو بہت کار نہ لائے تو اس سے تو بہت بڑا فساد پیدا ہوگا. آج اگر ہم دیکھتے تو باقاعدہ طور پر باہر دنیا کے اندر اور عالمی دنیا کے اندر ایسے دستاویزات اور ایسے منشور بنائے گئے, جیسے انسان حقوق کا عالمی منشور ہے, ایسے منشور بنائے گئے, ایسے دستاویزات اور ایسے گویا کہ قانون بنائے گئے کہ جس میں ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی اور ہر ایک کے حقوق کی جو لمٹ اور درجہ ہے وہ بیان کیا, اور اسلام کے پاس وہ تمام چیزیں قرآن مجید میں موجود ہے, احادیث میں موجود ہے, آثار صحابہ میں موجود ہے, اور فقہاء نے جو اسلامی حکومتوں کے اندر ہر ایک کے حقوق، یعنی ایک کمزور سے کمزور آدمی کا کیا حق ہے دوسرے کے اوپر، اور اس میں طاقت پر سے طاقت پر آدمی کا کیا حق ہے اس کے ماتحت کے اوپر، وہ تمام تفصیلات کو شریعت مبارکہ نے بیان کیا. آج آزادی فکر، لیکن شریعت کے اگر مساوت ہے اس میں کافر اور مومن کو نہیں دیکھا جائے، جبکہ وہ دائرہ امن کے اندر دونوں ایک جگہ پر جمع ہو جائے، پھر ان کے حقوق کو مساوی رکھا جائے اور ان کے معاملات کو ایک ہی درجے کے اندر رکھا جائے. لیکن آج بھی دنیا کے اندر جو آج ہے، جو آزادی حق رائے یا آزادی فکر یا کی بات کی جاتی ہے یا منشور بنایا جاتا ہے، ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، اس میں یہ حقوق باقاعدہ طور پر دیے گئے. اور اس میں صرف آپ کے سامنے ایک بطور درس ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، وہ آپ نے دیکھی اور موجودہ صورت جو ہمارے اس ملک کے اندر گندگی جو پیش آئی اسی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں. اس منشور کا آرٹیکل نمبر 18 ہے اور اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہر انسان کو آزادی فکر، آزادی زمین اور آزادی مذہب کا پورا حق ہے، اور اس حق میں مذہب کے عقیدے کو تبدیل کرنے اور پبلک میں یا نجی پر تنہا یا دوسروں کے ساتھ مل کر عقیدے کی تبلیغ، عمل، عبادت، مذہبی رسمیں ادا کرنے کا مکمل آزادی اس میں داخل ہے. یہ گویا کہ عالمی چارٹر جو تیار ہوا ہے جس کے تحت اقوام متحدہ سب کو لاتا ہے، اور اس میں مکمل طور پر یہ بات کر دی جاتی ہے کہ ہر شخص کو یہ آزادی حاصل کرنا، کہ وہ آزادی فکر کے ساتھ، آزادی زمین کے ساتھ اپنے مذہب کا پرچار کرے اور جس مذہب کے اندر وہ موجود ہے اس کا پرچار کرے. اگر وہ مذہب یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ عقیدہ تبدیل کرنا چاہتا ہے یا مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہے اس کی بھی اس کو آزادی ہے، اور اگر وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے اس کی بھی اس کو آزادی ہے، مذہبی رسمیں وہ آزادی طور پر منانا چاہتا ہے اس کی بھی آزادی ہے. لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ آزادی صرف یہودیوں کے لیے، عیسائیوں اور ہندوؤں کے لیے ہے یا مسلمانوں کے لیے؟ یہ دو رنگی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ باقاعدہ اقوام متحدہ کی چارٹر کا یہ آرٹیکل نمبر 18 میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، آزادی مذہب کا. اب اس میں کس قدر منافقانہ رویہ ان لوگوں کا ہے اور آج کل کی بڑی سپر پاوروں کا ہے کہ جو مسلم ممالک کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پر کیے جاتے ہیں، مثلا اس میں یہ بات موجود ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، جو انہوں نے اپنی طرف سے طے کیا کہ آزادی رائے کا حق ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے اپنے مذہب کو بھی تبدیل کرے تو کوئی حرج نہیں. تو پاکستان کے اندر کوئی ہندو اپنی مرضی سے اسلام سے متاثر ہو کر اسلام لے آتا ہے تو امریکہ کے پیٹ میں کیا درد ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ پاکستان میں ایف اے ٹی ایف کی طرف سے وہ ایک پابندی عائد کرنے کی کوشش کرے اور 18 سال کی عمر کی قید لگا دے اور ایک باقاعدہ اس کو جج کے حوالے کر دے. اگر یہ قید اسے مسلمان ہونا چاہتا ہے اپنی مرضی سے جبری طور پہ تو ہم خود قائل ہیں، ہم اسے خود مذمت کرتے ہیں، اور جبری کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کا ہمارے سے تعلق نہیں ہے جب تک دین کو قبول نہ کرے، ہم اس پورا جو پڑھا چکے. یہ سیاسی ایشو نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ مذہبی ایشو ہے، حقوق والی بات کی بات ہے جلدی سے سماپت ہو. اور اپنی مرضی سے اگر اسلام قبول کر لیتا، راضی ہو کر اعلان کر دیتا جی میں نے اسلام قبول کیا، ان باتوں سے مجھے اسلام پسند آیا، میں کر رہا ہوں، کہتے کہ نہیں اس کو پھر اس کے مذہب کے بڑوں کے پاس پھیر دیا جائے گا، 3 مہینے تک اس کے مذہب کے لوگ دوبارہ پر مشرق یا اس کے مذہب کی باتوں پر اس کو تازہ کریں گے اور اس کو 3 مہینے تک جناب کسٹڈی کے حوالے کیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا. میں نے کہا عام بندہ ایک پولیس مین کو دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، تو جس نے اپنی مرضی کے کیسا قانون صرف مسلمان کے لیے، کیا عیسائیت کے لیے قانون ہے؟ الحیاض اللہ الحیاض اللہ نقل کفر کفر نماشا. آج اگر ہندوستان کے اندر ایک ملعون نے، خیر وہ تو پہلے بھی مرتد تھا، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ہندو بنا رہا ہے تو اس پر کوئی، اور وہ ہندو بنا رہا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے سیاح و قرآن کی توہین کی بھی بات کر رہا ہے، نبی پاک کی توہین کی بات کر رہا ہے، تو اس وقت میں مغرب سے پوچھنا چاہتا ہوں، لہذا مغرب سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں سے آپ کو ڈالر اور پاؤنڈ تو مل سکتے ہیں، انسانیت کو انصاف نہیں مل سکتا. اس کی واضح دلیل اس بات کی ہے کہ آج وہ شخص اس مرحوم کا نام لینا مسجد میں ہم گوارا نہیں کرتے، وہ تو پہلے بھی خیر مرتد تھا جن کے ساتھ تھا، لیکن اب اس نے انتظار کے اندر جو ہندوانہ اس میں اختیار کی ہے تو اس کو تبدیلی مذہب کی آزادی مل گئی اور وہ اسلام کے خلاف جو باتیں کر رہا ہے اس پر کوئی سینکشن نہیں، انڈین گورنمنٹ کے اوپر کوئی باتیں نہیں کی جا رہی. ابھی آج کل کی خبر ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، کام تو صرف قانونی چارٹر آپ کو بتا، کل کی خبر ہے، بڑی مشہور خبر ہے کہ بھارت نے رشیا کے ساتھ دفاعی اصلاحات کو ختم لینے کے لیے بہت بڑی ڈیل کی ہے، اور رشیا کے ساتھ اس نے جو ہے کہ جنگی آلات، ہیلی کاپٹرز وغیرہ اس نے خریدے ہیں اور اس پر امریکہ بالکل خاموش ہے، لیکن ترکی نے خریدے تو اس پر سیکشن لگ گیا کہ جناب رشیا کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں، کیسے چلے گئے. تو یہ ہے عالم دنیا اور پورے کا انسان. اسی طرح آپ آ جائیے سیالکوٹ کے اندر جو واقعہ ہوا، سارے علماء نے غیر مشروط مذمت کی ہے، ہم بغیر کسی کنڈیشن میں اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جو ہوا وہ غلط ہوا. لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اس کو ایک دن کے اندر ہمارے پاکستانی چینلز مذہبی تنظیموں پر کیسے فٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس کیا ایسا میکنزم ہے کہ ان کو پتا چل گیا کہ یہ مذہبی لوگ تھے, اور ایک مذہبی ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر جناب اس کی رپورٹ کے بغیر, اس کی تحقیق کے بغیر جناب ہر میڈیا کا اینکر پرسن اس پر تبصرہ کر رہا ہے, اور ظاہری الفاظ بنے تو شارکن کو مذہب اور اسلام کے اوپر اس بار کو ڈال رہا ہے, اور وزیر اعظم اس کی مذمت کر رہے ہیں, ہمارے ملک کے چیف آف آرمی اسٹاف جیسا معتبر آدمی اس کی مذمت کر رہا ہے, شعبہ زندگی کا ہر معتبر آدمی اس کی مذمت کر رہا ہے, علماء پریس کانفرنس کر کے مذمت کر رہے ہیں, لیکن یہ ہمارے سمجھدار اینکر پرسن کے کانوں پر کیوں نہیں رہ گئی, اور وہ اس پر اسکورنگ کر رہے ہیں, ایک کے بعد ایک پروگرام ہو رہا ہے اور اس کو پورا مذہبی جنون کے نام پر لایا جا رہا ہے. میں کہتا اسٹاپ یہی ہو چاہیے. حال میں جو کینیڈا کے اندر ایک پوری پاکستانی فیملی کے اوپر اس نے ٹرک چلائی, اس کی تو تحقیق آئی ہے کہ اس نے مسلمان سمجھ کے مارا, تحقیق آ چکی ہے. لیکن بتائیے عیسائیت پر آج میں کس مردو اور مرحوم چینل کا نام ہوں ہمارے ملک کے جس میں اسلام کے خلاف سازشیں ان 3 دنوں کے اندر جتنی کرنی تھی انہوں نے کر دی, ٹھیک ہے کر دی, اور میں پوچھتا ہوں کہ اس میں وہ مسلمان, اس نے کہا یہ مسلمان تھے اس لیے فیملی سمیت بیوی بچے آپ ساری واضح باتیں کینیڈا کے اندر کتنا گویا کہ کتنی بڑی سیولائزیشن ہے اور تہذیب ہے, پاکستان کو بڑھیا سمجھا جاتا ہے, تو اس ملک کے اندر اس نے ٹک چڑھا دیا, اور نیوزی لینڈ کے اندر مسجد میں گھس کر اس میں جناب کئی نہیں آپ دیکھے کتنے مسلمانوں کو جو مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, وہ شہری تھے, وہ پرامن بیٹھے ہوئے تھے, ان کا کیا قصور تھا, ان کو کتنی بے درجی کے ساتھ اس نے مار دیا. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, شہروں کی بھی مذمت کرتے ہیں, لیکن ان کی مذمت کو قبول کر کے ایک بیان کے بعد ہمارے چینل نے دوبارہ نہیں چلایا, اور ہمارے ملک کے سارے حساس ادارے, سارے علماء, افواج, بحری و بحری افواج, علماء, ہر مکتبہ فکر کا عالم, ہر سیاسی جماعت کا حق, ہمارے وزیر اعظم تمام مذمت کر رہے ہیں, کیا اس کی مذمت کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد اس کے ایک ٹکٹ چلتا ہے اور پھر اس کے بعد تمام چیزیں ہوئے ہیں اسلام کی طرف لانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں کیا ہے, انصاف رکھنے والا آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کا حقانی سے کوئی تعلق نہیں, یہ دجل ہے, یہ سازش ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج بھی ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس شخص نے سیالکوٹ کے اندر یہ کام کیا ہے, عدالت کے نظر کے اندر صحیح دوائی اور تحقیق کے ساتھ اس کو کرام آتی ہے, وہ سزا دی جائے. اس قسم کی بربریت بھی یہ معاشرے کے اندر انارکی کا باعث ہے, کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے. کہنے لگے یہ مذہب کا نام لیا, میں نے کہا ایک بات سنیں, اگر کوئی شخص خدا نہ کرے کہیں پر گن لے کر آ جائے اور بازار میں سب پر فائرنگ کرنا شروع کر دے اور کہیں پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد, تو کیا دوسرے رہ کر یہ کہے گا کہ یہ مذہبی, یہ گویا کہ اداروں نے یہ کام کیا ہے, افواج نے کام کیا ہے؟ نہیں کہے گا. تو کوئی کسی کے ساتھ دہشت گردی کر کے کسی کا کنارا لگا دے, تو صرف نعرے پر آپ کس طرح سے, بولی پر آپ کس طرح ایک چیز کو مکمل نتیجہ اور رزلٹ دے سکتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے سادی سی بات کر رہا ہوں, کوئی کسی کی دکان پر جا کر کس طرح سے چوری کرے, اور یہاں بولے, اور جو یہ چینل والے جن کا نام ہے کہ فلاں چینل زندہ باد, اور جو یہ اینکر مردود اور مرعون ملحد اور لبرل جو ہمارے ملک پر مسلط ہے, یہ خناس, ان کا نام لے کر کہے اور ان کے نام کے نعرے لگائے, تو 4 بندے کہے کہ جناب اچھا وہ فنا چینل پر جو 9 سے 10 بیٹھتا ہے نا, یہ 10 سے 11 بیٹھتا ہے, یہ اس کے بندے, تو کیا یہ نعرہ صرف اس کے نام کا ان کی بڑی دہشت گردی اور چوری کے بعد قبول کر لیا جائے گا؟ کہہ لگا نہیں, صرف تحقیق ہونی چاہیے. تو میں نے تمہاری مثال پر پٹی نہ پٹی کے شور دیتی ہے, اگر وہ اسلام کا نعرہ کوئی لگا بھی دیتا ہے تو اس کو مسلمان کہنا, اسلامی تنظیم کا اس کے ساتھ بغیر تحقیق کے لنک نکالنا, یہ کیسے ہوگا؟ مکمل طور پر مذمت ہے. خیر اس موضوع کو ہم اگلے جمعے تک کی طرف لے جاتے ہیں, لیکن یہ کہ خاص طور پر یہ گرم ایشو جو ہے وہ ہمارے سامنے تھا, کے لیے آزاد جمعے کے اس جلسے کے اندر ہم ایک دفعہ پھر مسجد کے اندر سیالکوٹ کے اندر جو سانحہ ہوا ہے ان کے خاندان کے ساتھ ہم افسوس کرتے ہیں, یہ غلط ہوا ہے, اور جس بندے نے کام کیا کوئی بھی ہو, یہ دہشت گردی کی ہے, بربریت کی ہے, اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے, اس کو پکڑا جائے. تو ہم اور کیا کر سکتے ہیں, اور آپ اینکرز اور یہودیوں کے ایجنٹ اور لبرل ان سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں اقتدار دے دیجیے, عدالت ہمیں دے دیجیے, کل ہم عدالت کرا کے اس کو بس چڑھا دیتے, لیکن کسی کو کلا چھوڑ دیں عدالت. لیکن ہمارے پاس نہ قانونی اختیارات ہیں, ہم پاک شہری ہیں, ہمارے پاس جو درجہ بیان کرنے کا اس میں یہی بیان کریں گے کہ ہم غیر مسلم مذمت کرتے ہیں اس بات کی، اور کوئی مسلمان اور کوئی پاکستانی اس بربریت کا کبھی ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن اس کے باوجود پاکستان پر بات کرنا اور مذہبی جماعتوں پر بات کرنا تو یہ سوچا سمجھا ایک گویا کہ ایک منصوبہ ہے جس کا کسی گویا کہ خاص انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو لہٰذا اس سے متاثر ہونا، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو اسلام کے اوپر بار 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 کی ہوئے ڈرامے آتے رہتے ہیں، ہم نے سنبھل کر انسان کا ساتھ دینا ہے جو قرآن مجید سرکار نے ہمیں بیان کیا ہے۔ میں بات کو ختم کرتے ہوئے، وقت ہو گیا، میں اس وقت آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ سادہ لوگ بیٹھتے ہیں تو 20 منٹ تو صرف ان کا ذہن مقدمے میں بنانے میں چلا جاتا ہے کہ ہمیں معافی آ، ورنہ تو یہ بات ابتدائی طور پر 20 منٹ ہم پوری پوری تقریب کر سکتے ہیں، لیکن اس کی سطح اوپر لانی پڑتی ہے، کام کیا کرنا ہے، بات کیا کرنا ہے، وہ تھک کر آیا، موٹر سائیکل پر آیا، کار میں آیا، بائک سے پریشان ہو کر آیا، اس کو تیار کر کے اہم بات تک لانا پڑتا ہے، تو سارا ٹائم چلا جاتا ہے، اور پھر ہمارے دوست آتے ہی آخری وقت پہ ہیں، انہوں نے ایشو سے کوئی سروکار نہیں ہے، پھر یہاں سے نکلنے کے بعد مذہبی اسکالر سیاست بن جاتے ہیں، جو بھی خبر دیکھتے ہیں لکڑ پر ڈلے ہوئے اپنی طرف سے تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں دین کے بارے میں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم دین کے بارے میں ہلکی بات کریں گے تو ہمارے ایمان کا کیا ہوگا اور ہم کتنے بڑے مجرم ہوں گے، تو لہٰذا پہلے سمجھدار لوگوں کے پاس بیٹھ کر اس ایشو کو سمجھ لیجیے، پھر کہیں پر اگر کمنٹس کرنا ہے، رائے لینا ہے، ہمارے سارے علماء نے اس پر باقاعدہ آرٹیکلس لکھے ہیں اور اس پر جناب جو ہے پریس کانفرنس کی ہے، یہ ساری چیز آپ کے سامنے، لیکن اینکر اس کو گویا کہ کوئی تاہیت نہیں دیتے اور اس کی تمام چیزیں آپ کے سامنے۔ قرآن مجید نے کیا ذکر کیا، آیت کے صرف ترجمہ سنیے، ہر مسلمان الحمدللہ ان تمام حقوق پر ایمان رکھتا ہے، اگر کوئی ایک بندہ غلطی کرے تو وہ غلطی اگر اس نے ناجائز کام کیا ہے تو مسلم امہ کبھی بھی ناجائز کام کی تائید نہیں کرتی، یہ تائید گورا کرتا ہے، اور گورے نے کر کے دکھایا، نیوزی لینڈ کے اندر بھی یہ ہوا اور کینیڈا کے اندر بھی یہ ہوا، اور کل کی جو رپورٹ بھارت کے حوالے سے جو رشیا کے ساتھ اس کے ڈیلی نسلی معاملات پر ہوئی ہے، اس میں بھی یہ تمام چیز ہمارے سامنے جو ہے کہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ ہندوستان کے اندر اگر وہ مجبور ہندو مذہب اختیار کرنے کی بات کرتا ہے تو اس کو میڈیا پروموٹ کرنا ہے اور اس کو تعاون اور بڑھ کر دیا جائے، یہاں پر ایک فرق یہ ہے کہ وہ سیاست دان اگر نہ ہو، ایک غریب خاندان کا بندہ ہو اور اس کے دل میں حق واضح ہو جائے، اسلام کو قبول کر لے تو اس کے بعد میں پٹیت کے اندر شرط لگائی جاتی ہے، ملائش پر نام بھی لگایا جائے۔ میں نے کہا تم نے تو بکواس سے فکر کی ہے نا کہ آزادی رائے، آزادی مذہب، جب آزادی مذہب تو ہم بہار کی بھی باتیں کریں گے جو اس کا درجہ ہے، ہم 95C کی بات کریں گے جو جس درجے کی جو ہے، تو یہ رسالت کی سزا کی بات کریں گے، نہ اسے رسالت کی بات کریں گے، ایک 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 گویا کہ ناحق مارے جانے والے شخص کی سزا کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، گویا کہ ہر حقوق پر ہم بات کریں گے، جب آزادی رائے کی بات ہے تو تم کون ہو کہ ہمارے مدرسے کے اندر ہمارے دین کا نصاب متعین کرنے والے کہ یہ آیت پڑھائی جائے گی، یہ آیت نہیں پڑھائی جائے گی، یہ سلیبس ہم بنا کر دیں گے یا آپ بنا کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ عیسائی کمیونٹی کو یہ دیا جاتا ہے، یہودیت کو یہ دیا جاتا ہے، ہندو مت کو یہ دیا جاتا ہے، سکھوں کو یہ دیا جاتا ہے، تو یہ صرف آدمی حقوق کی پاسداری کے نام پر ایک ڈرامہ ہے اور اسلام کے خلاف دشمن ہے، اور یہ کوئی جذباتی بلا نہیں، یہ ساری چیزیں میں نے یہاں سے آپ کو دلائی ہے اور آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، انصاف کا ایک برام ذہن میں رکھ کر آپ اس چیز کو ٹیلی کر دیجیے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ وقت دو کا اور آپ کو شروع، سب سے پہلے اللہ کا حق ہے کہ اس کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ہو، وہ بن والدین احسان اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ، وہ بھی دن قربا اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ، یہ چارٹر بیان ہو رہا ہے، ولی علامہ اور معاشرے کے لیے یتیم ہے ان کے ساتھ لڑائی کے ساتھ پیش آؤ، بادش کے حقوق کی تفصیل ہے، وہ مساکین اور نابال غریب لوگ جن کے پاس نہ چھت ہے نہ کھانے کو کچھ ہے، مسلمانوں کو نمازوں کی طرح پابند کیا جا رہا ہے کہ ان کے گاؤں ہو، فرما وہ جائے قربا اور ایسے تمہارے پڑوسی جو تمہارے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ پہلے پیش آؤ، ان سے تمہارے دو حقوق ہیں، ایک تو پڑوسی کے حقوق ادا کرنا ہے اور پھر دوسرا وہ تمہارے رشتے دار ہے، تو فرمایا ان کے ساتھ تم پہلے پیش آؤ، وہ جائے جرم اور فرمایا اجنبی پڑوسی جو تمہارے شلاب ہوں، لیکن اسلام کا حکم ہے کہ جناب وہ پڑوس میں ہے، اب مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کے ساتھ بھلائی کے تعلقات کرنا کہ تمہاری ساتھ سے کو کوئی تکلیف ضرر نقصان نہ ہو، اس سرکار نے اسلام اسلام نے فرمایا اپنے گھر کی چھت پر دیوار کی بڑی نہ کرنا کہ تیرے پڑوس کے گھر تک ہوا ہو گیا ہے، فرما اس حق کے اندر تمام مساوی ہے، اور مسلمان اس بات کا اعلان کرتا ہے قرآن مجید میں یہ موجود ہے، فرما وہ ساتھ میرے جنبے اور تیرے کروٹ کا ساتھی، یہ قرآن بڑے مال خیر بات کی، تیری کروٹ کا ساتھی، اس میں بیوی بھی آ جاتی ہے، اس میں روزمرہ ہمارے ساتھ مجلس میں بیٹھنے والا غریب کا ساتھی وہ بھی آ جاتا ہے، کوئی بس میں سواری کرنے والا ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے ہمارے ساتھ مسافر وہ بھی آ جاتا ہے، تو شریعت متعارف یہ کہتی ہے کہ تمام پڑوسی चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार हो या रिश्तेदार, उनके हो सब पता हो। और फिर तुम्हारा कर्मों का साथी, इसमें तुम्हारे पीर भाई भी आ गए, मजहबी दोस्त भी आ गए, बीवी भी आ गई, और तुम्हारे वो लोग जिसके साथ तुम सफर करते हो, या किसी मजलिस में एक पांच मिनट के लिए गैदरिंग होगी, आपने चाय की प्याली और एक टेबल के ऊपर आप बैठ गए, तो आपके साथ वो बंदा बैठा, उसका भी हक यह है कि आपकी कोहनी उसको ना लगे, आप उसकी जगह को ना घेर दे, आपसे उसको किसी किस्म की फिक्री और बदली और जो है रूहानी तकलीफ ना पहुंचे। शरीर के मुताबिक पांच मिनट एक मिनट की लेकर गैदरिंग किसी के साथ हो, शरीर के उसके हुकूक का भी पालन करो। सभी मुसाफिरों के साथ तुमने एहसान करना है, वहां हमारे तैमान और जो तुम्हारे गुलाम है जो बैर हुआ करते थे उनके साथ तुमने लेकिन जमीन, और आगे जाने क्या फरमाया, जो भी किसी का ख्याल नहीं रखता और आगे बढ़ता है तो इसका मतलब है कि वो मुतकब्बिर है, मुतकब्बिर है। तो अल्लाह ने आखिर में ये बात कर दी जिस पर हम बात को खत्म करते हैं कि इन अल्लाह लाल मनकार मुख्तार फकूरा, और बेशक अल्लाह मगरूर और मुतकब्बिर को पसंद नहीं करता, और जो लोगों के हक अदा करता है वो मगरूर नहीं होता। जो लोगों के हक अदा नहीं करता, सिग्नल बंद है और अगले के जाने का सिग्नल ऑन है, लेकिन हम गुजर जाए ये तकब्बुर है। अगले की जगह एक पांच मिनट का बंदा बैठे, उसकी सीट भी हमारी सीट है, लेकिन हम कौली निकाल कर बैठे ताकि हम फैल कर बढ़िया, ये भी तकब्बुर के अलावा। तो सारे हुकूक को बयान करने के बाद अल्लाह ने उस जड़ को बयान किया कि वो क्या जड़ है जिसकी वजह से हम किसी के हक को अदा नहीं करते, उसके लिए दो लफ्ज़ अल्लाह ने बयान फरमाए, इन अल्लाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी मोहब्बत नहीं करता ऐसे शख्स से, मत कारा मुख्तारन फखूरा, जो मुतकब्बिर हो और जो मगरूर हो। यहां एक बात की गई है मुख्तार और फखूर, बस फकीर का मुंह करके मुख्तार जो है वो मुतकब्बिर को कहते मैं सबसे अच्छा हूं माहौल्ला ये, और मैं सबसे पास का अवसर किया है माहौल्ला ये, इस शख्स को कहते हैं मुख्तार। अल्लाह ने दो सिफतें बयान की मुतकब्बिर, एक मुख्तार एक फखूर। मुख्तार उसको कहते हैं जो बहुत ज्यादा प्राउड नहीं हो किसी को, हैसियत ना और समझे कि बस मैं बड़े खानदान पर मेरी जमात बहुत बड़ी है, तो इसको क्या लगता था मैं इस तरह काम फैला के फेंकू, मैं रोडों पर चाहूं तो चाहे 20 की स्पीड चलूं लेकिन फर्स्ट ट्रैक पर चलूं, और पीछे वाला जरूरी आ जाए एम्बुलेंस आ जाए जिगर आ जाए जिसको जरूरी जाना हो, वो मेरा से लाइट भी खा रहा हो हारन भी बजा रहा हो, लेकिन मैंने नहीं बताना क्योंकि मैं बदमाश हूं, मेरी गाड़ी को रुकर लगा हुआ है और जनाब जो है मैं सियासी कार्ड मेरे पास है, मेरे ताल्लुक फ्रांस है। तो ये वो बदमाश है कि जो क्या चीज है उसको जो अगले के हक को नहीं दे रही है वो उसका तकब्बुर है, वो उसकी बड़ाई है। और कुरान उसकी बात कहता है फखूरा, फखूर उस गरीब आदमी को कहते हैं जो लोगों की जुबान से उनकी तारीफ सुनना चाहता है, वाह क्या गाड़ी चलाई वाह कैसी कोई मछली खाई वाह, तो जो लोगों के मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहे वो फखूर है, और जो लोगों को जलील समझकर उनको गोया के निकम्मा समझकर खुद को बड़ा समझदार और खुद को बड़ा हमदार खुद को एक जाली और जाली समझ रहा हो वो मुख्तार है। तो कुरान करीम को फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तारन फखूरा, खुद को बड़ा समझने वाले को खुदा पसंद नहीं करता, और इसलिए पादशाह बन जाए कि लोग उसकी वाह वाह करे, फखूर उस बदमाश को भी खुदा पसंद नहीं करता, खुदा उसको पसंद करता है कि वो किसी का भी हक अदा करे। तो सिर्फ अल्लाह के इबाद के इस मामले को समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क को इस किस्म की साजिशों से और इस किस्म के हमलों से अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज फरमाए, मुसलमान जहां पर निभा अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम की जान और माल की हिफाजत फरमाए। वाह।